بارہ جمعہ الاخرہ 1422 ہجری مطابق 31 اسن 2020 17واں پارہ سورہ حج شریف آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. عميق. من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم را کی تفخیم را یہاں ہیوی ساؤنڈ سے پڑھا جائے گا زور جیسے یہاں تھڑوئی نہیں بولتے ہیں اسے تھڑوئی والا را نکالیے زور ہاں یہاں کے بچوں میں تو را کی تفخیم کا مسئلہ بہت آسان ہے کہ ہیوی ساؤنڈ سے پڑھنے کے اس لیے کہ یہ ہیوی ساؤنڈ پڑھتے ہی ہیں سب کا ہیوی پڑھ دیتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ابھی قاعدہ سنیے تجویر کا ایک اصول لفظ زور کا را اگر آپ اسٹاپ کریں گے تو ہیوی ساؤنڈ سے پڑھا جائے گا اس کا ضابطہ یہ ہے کہ را ساکن ہو اس کے پہلے زبر یا پیش ہو یا اس حرف سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو وہ زبر یا پیش افیکٹو ہوگا اس را کے اوپر لہذا اس را کو بھی ہیوی ساؤنڈ سے پڑھا جائے گا اور اگر اس را کے اوپر زیر ہے پھر صاف پڑھا جائے گا وہ تو اسٹاپ کریں گے تو زور بنے گا زو کی زا کے اوپر پیش ہے اس بنیاد پر وہ افیکٹو ہے را پر تو اس کو ہیوی ساؤنڈ سے پڑھیں گے لیکن جب آپ جوائن کر کے پڑھیں گے تو را پر زیر ہے اس کو آپ زوری پڑھیں گے زوری زوری نہیں پڑھیں گے زوری پڑھیں گے ہاں میں تو جانتا ہوں آپ لوگ جانے پڑھیے زوری
زوری
ہاں زوری زوری نہیں زوری
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة 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 جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَكَذَّبُوهُ إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله
मैं भी लंबा नहीं पड़ता हूँ, खुद ही लंबा कर लिया है। الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم میں ایک بڑی بڑی بہت فواہش غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے نون ساکن میں جب وہ اخفاء یا اخلاق کی شکل میں ہو تو غنہ وہاں پہ کیا جائے منکم اگر اس کو منکم پڑھ کے گزر جائیں گے فنی بہت بڑی غلطی ہے منکم اب اس پر خاص طور سے دیکھا ہوں لوگ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور آمنت بالله صدق الله العظيم سورہ حج شریف میں آج سے کچھ حج کے مسائل کا ذکر کرے گا انشاءاللہ. سنیں اس کو. اس پہلے والے رکوع میں مشرکین مکہ کی اس صورت کا ذکر کیا گیا تھا کہ جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ شریف کے طواف اور عمرے سے روک دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت کریمہ کو اتار کر کے ان کو بتایا کہ بہت بڑا ظلم ہے اور جو کعبۃ اللہ المشرفہ کے طواف یا عمرے سے کسی کو روکے وہ اس کے لیے کر رہا ہے. یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ دنیا کی جتنی بھی اسلامی عبادت گاہیں وہ کسی کی اپنی پراپرٹی نہیں ہو سکتی, چاہے بھلے وہ اپنے پیسے سے بنوائے اپنی زمین پر بنوائے لیکن وہ اپنی اس کی اپنی پراپرٹی نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کے نام مختص ہونے کی صورت میں اب وہ پوری ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی جگہ ہے وہ, اور ہر شخص کو وہاں پہ عبادت کرنے کا حق دیا جائے گا, چاہے وہ چلے چھوٹی سے چھوٹی مسجد ہو یا بڑے سے بڑی مسجد. تو جب چھوٹی مسجدوں کا یہ حال ہو تو کعبۃ اللہ المشرفہ جو مرکز قبلہ ہے مرکز عالم ہے اس میں اگر کوئی شخص کسی کو روکے تو کتنا بڑا ظلم ہوگا. اسی لیے اس پر فقہائے عربہ ائمہ عربہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہاں پہ عبادت, اچھا ایک بات اور اوپر کی آیت کریمہ بتائی گئی اس پر, کعبۃ اللہ المشرفہ کے کا حق یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ کلوز نہیں ہوگا, اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. الا یہ کہ کسی عذر کی بنیاد پر صفائی مقصود ہے, کچھ ٹوٹ گیا برمانہ مقصود ہے, تو جس حصے میں وہ عذر ہوگا اس حصے کو تو بند رکھا جائے گا بقیہ حصہ کھولا. یہ کعبہ کی عظمت اور حرم مسجد حرام کی عظمت یہ سب سے بڑی دلی. دنیا کے ہر مسلمان کو وہی درجہ وہاں ہے جو ایک امیر کو ہے وہ یہ قریب ہے. وہاں پہ افتراق نسل, تقوی و طہارت, میں اور تو, گورا کالا, امیر و غریب, عربی اجمی کا کوئی امتیاز نہیں, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا, سب وہاں جا کر کے لذت کعبہ. تو اس وقت جو حضرات دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لذت کعبہ کیا ہے, کہ بس مجھے نگاہوں میں آتی ہے نا تو وہ لذت ناقابل بیان ہے. الحمدللہ اس قدر لذت, اس قدر کیف خدا نے اس پتھر کی عمارت کے اندر رکھ دیا, خدا کی سوچا نہیں جا سکتا. کروڑوں عمارتیں اسی پتھر کی بنائی جائیں اتنی بڑی دنیا کسی حصے میں, لیکن جو کیف اور لذت اللہ نے وہاں رکھی اور دنیا میں کہیں ملی نہیں سکتی, اتنا مزہ آتا ہے صرف دیکھ کر. اس لیے فرمایا کہ نظر کیرل کا عبادت, کعبہ کی طرف دیکھنا خود عبادت. تو اس پر ذکر کیا گیا تھا. اب یہاں سے دو آیت کریمہ میں کعبہ کا ایک تاریخی پس منظر بیان کیا گیا ہے, پھر اس کے بعد حج کے کچھ احکام ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا, اور جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا کر, طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجدے والوں کے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی. سب کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی. کعبے کی تاریخ پر مکمل گفتگو پہلے پارے میں آج سے کوئی 8.5 سال ہو چکی بس دورہ ہو گئے. کعبہ شریف, حضرت ابراہیم حضرت علیہ السلام جب یہ تارے گئے تو ان کو زمین پر بڑی وحشت لگتی, اس لیے کہ جنت کی مخلوق زمین پر اتار دی گئی, نہ کوئی آدم نہ کوئی آدمزاد, کوئی فاری نہیں, کیا کرتے, بڑی وحشت تھی, گھبرا گئے ایک دم, یوں تو ایسے ہی سارے ہوئے, یہی کیا کام تھا. 350 سال کے بعد جب کا فضا ملا کہ آدم تمہاری توبہ قبول ہو گئی, تو اب کیا تھا, ایک روز اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں, مولا بڑی وحشت ہے اس زمین, میں جنت میں رہ کر بیت المعمور کا طواف کیا کرتا تھا, وہ لذتیں یہاں نہیں ہیں. اے العالمین, میرے دل کی تسکین اور دل کے سروپار کی کوئی ایسی علامت کا فرما. تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک بیت المعمور کی جگہ پر کعبۃ اللہ المشرفہ کی عمارت کو اتار دیا, ٹھیک اسی جگہ پر. یہاں تک فرمایا گیا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک کنکری بیت المعمور سے پھینکی جائے بیت المعمور کے بالکل چھت کے بیچ حصے سے, تو کعبہ کے بالکل چھت کے بیچ حصے پر گرے گی, اس قدر رسیف آئی ہے. تو جب کعبہ شریف کو اتارا گیا, تو حضرت آدم علیہ السلام جب وہاں سے سری لنکا سے چلے, حضرت حوا سے ملاقات کی جدہ میں, پھر دونوں تشریف لائے یہاں پر, تو اس کے بعد پھر ان کی دل کی کیفیت بدلی, اب لذت زندگی ان کو ملنی شروع ہو گئی. طوفان نوح میں جب پوری دنیا غرقاب ہو گئی تھی, تو کعبہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا, اٹھا لیا گیا, اور یہ زمین پھر کعبے سے خالی ہو گئی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ زمین کعبے سے خالی رہی. اب خدا جانے کتنے سوال کا عرصہ ہے, یہ نہیں معلوم, لیکن کعبے سے خالی نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبہ کی تعمیر کرو, ریبلڈ کرو کعبہ. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ میں کیسے کر سکتا ہوں. دو روایت آئی ہوئی ہے, ایک تو یہ کہ پھر ایک ہوا کا ٹکڑا آیا, ایک ہوا آئی اور وہ اسی جگہ پر اتنی دیر تک مٹلائی کہ وہاں کے گرد و غبار صاف ہو گئے, اور کعبہ جہاں اتار کے رکھا گیا تھا اس کی دیوار, اس کے نشانات پائے جانے لگے. ایک روایت یہ ہے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان کا ایک بادل کا ٹکڑا آیا, 20 سال پورا, وہ آیا, اس کے بعد وہاں رک گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس نشان پر جہاں پہ اس کا سایہ شہد ہے اس پر تم نشان بنا لو. نشان بنایا, اس کے بعد فرمایا کہ اب یہاں تم کعبے کی بھی ملی. چنانچہ یہ کعبہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ اسکوائر میں چوکور, یہ کعبے کی اصل صورت نہیں ہے. کعبے کی اصل صورت وہ ہے کہ اس کے سائڈ وہ جو حتیم ہے, جو گھما ہوا راؤنڈ والا حصہ ہے, یہ اوریجنل کعبہ کی شکل ہے. کعبہ پہلے مستطیل تھا, لمبا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں جب حضور نے نقلہ حضرت عائشہ سے فرمایا, عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کو ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر پر بناؤں, لیکن اتنی بار کعبہ کو بنایا گیا ہے, ٹوٹا ہے, کہ اب اگر میں بناؤں گا تو نئے نئے لوگ جو اسلام قبول کیے ہوئے وہ پھر ان کے مرتد ہونے کا ڈر ہے. دوسری حدیث نقل فرمائی گئی سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, تو اس سے پہلے واقعہ آپ لوگ معلوم ہے نا کہ وہ چادر محل رسول رکھنے کی بات آئی تھی, ہے نا, وہ کعبہ کی وہ تیسری بلڈ تھی, تیسری مرتبہ کعبہ کو تعمیر ہونے کی بات تھی. تو اس وقت ان کے پاس چندہ کم پڑ گیا. اچھا, ایک لطیفے کی بات یہ ہے کہ عرب میں گمرہی حد درجہ تھی, وہ پرستی وہ کرتے تھے, شراب پینا, زنا کرنا, لوٹ مار کرنا, قتل کرنا, لیکن کعبے کی تعمیر کے لیے وہ ایک کانسیپٹ رکھتے تھے کہ کعبے کی تعمیر میں حلال ہی پیسہ لگے گا. چنانچہ ان لوگوں نے جب کلیکشن کیا تو کلیکشن اتنا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر تعمیر کر سکتے وہ, تو ان لوگوں نے چوکور بنا دیا کعبے کو, اس لیے کہ اس وقت اتنا پیسہ حلال نہیں ان کو مل سکا کہ جس سے کعبے کی مکمل تعمیر کر سکے. تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ اگر اب میں اس کو توڑ کر کے دوبارہ پھر بناؤں, لوگ بھی نو مسلم ہیں, اسلام سے پھر جانے کا ڈر ہے,
اسی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس حتیم کے حصے میں جو دیوار کھچی ہوئی ہے وہ بعین ہی کعبہ کے اندر کا حصہ ہے. جس طرح سے کوئی کعبے کی بلڈنگ کے اندر جا کر کے نماز پڑھے تو اس کو جو ثواب ملے گا, اس طرح سے اس حتیم کے اندر جا کر کے اگر وہ نماز پڑھے تو اس کو ثواب ملے گا. اسی بنیاد پر وہاں پہ کعبے کے اندر فرض نماز جائز نہیں ہے. اسی بنیاد پر حتیم کے وقت میں جب فرض کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس کو خالی کر دیا جاتا ہے. یہ سب مسائل ہیں. اور چلے آگے. جی
ہاں مل جاتی ہے,
بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. اچھی چیز کا حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ماشاء اللہ فرید بھی وہاں مل گیا تھا. حتیم میں ایک مرتبہ دور کا تفریح پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور مسجد نبوی شریف میں کئی دنوں کی مسلسل جد و جہد اور کوشش کے بعد حضور کے قدم مبارک جہاں رہتے تھے اس میں محراب میں وہاں بھی سجدہ کرنے کا اعزاز. تو یہ دو جگہ میں تو جب کعبہ شریف تیار ہو گیا, پوری تاریخ بتاؤں گی پورا ٹائم دیا جائے گا تو بہت لمبا ہے. جب کعبہ شریف تیار ہو گیا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اذن فی الناس, اب لوگوں کو بلاؤ ابراہیم, اب لوگوں کو بلاؤ. کعبہ بناتے وقت کتنے لوگ تھے؟ خالی تین آدمی تھے, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کا. لیکن سیدہ حاجرہ نے پارٹیسپیشن نہیں کیا, انہوں نے اس وقت پارٹیسپیشن نہیں کیا. بنایا صرف انہیں دونوں کو, دو علیم پیغمبر ہو گئے. بنایا کعبہ, جو کعبہ تیار ہو گیا, بلڈنگز کی ہو گئی. اب اللہ نے فرمایا کہ اب لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام جبل بوقبیس پر چڑھے. جبل بوقبیس وہ جو پیلر نظر آ رہا ہے وہ ہے درست مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کے سیدھے سے باہر نکل جائیے, وہ جو بلڈنگ میں سفید سر نظر آ رہی ہے نا سفید, وہ اس کے بعد وہ پہاڑی ہے, اسی پہاڑی کو اسی کو جبل بوقبیس کہتے ہیں. جاؤ جبل بوقبیس پر, بلاؤ لوگوں کو. عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے, مولا میں کس کو بلاؤں, کون سنے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے الہام ہوا وہی آئی, ابراہیم تم بلاؤ, سنانے کی ذمہ داری میری ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بلایا, اے لوگوں کعبہ شریف کی زیارت اور اس کے حج کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو ہر اس جگہ پہنچایا جہاں پہ امکانات تھے, یہاں تک کہ جو روحیں باپوں کی پیٹھ میں تھی وہاں پہنچایا, جو ماں کے پیٹ میں تھے وہاں پہنچایا, یہاں تک کہ جو ابھی عالم ارواح میں تھے وہاں پہنچایا. اور اس آواز پر جس نے جتنی بار لبیک کہا ہے اتنی بار اس کو حج میسر آئے گا. جتنی بار جس نے لبیک کہا ہے اتنی بار اس کو حج میسر آئے گا. اب جان لیجئے کہ جو جتنی بار زیادہ زیادہ حج کرتا ہو تو سمجھ لیجیے کہ اس نے اتنی بار جواب دیا ہوگا. اللہ آپ سب کو مزید توفیق عطا فرمائے. اسی لیے جب تلبیہ کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک, دراصل یہ وہی آواز ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اس ندا پر دی گئی تھی, لگائی گئی کہ اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میرے مولا میں حاضر ہوں. یہ ہے کعبۃ اللہ مشرفہ کی مختصر تاریخ. اور جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا کہ دیکھو یہ عبادت کا حصہ ہے تو یہی پہ اس کو بناؤ کعبے کو, کیا ہے, اور ہم نے اسے حکم دیا کہ لا تشرک بی شیئا, میری ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وطاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود, طواف کرنے والوں کے لیے, عبادت کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, میرے اس گھر کو پاکیزہ کرو. پاکیزگی کا کئی معنی یہاں پہ ہے. ایک تو یہ کہ اس کا فرش کلین کرو, صاف ستھرا رکھو, اور ایک تو یہ کہ اس کو بتوں کی آمیزش اور آلائش سے اس کو پاک رکھو, بتوں سے اس کو بالکل کلین کر ڈالو. حالانکہ ابھی تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا ہے, ابھی بت رکھ بھی نہیں گئے, آخر قرآن کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا سمجھا؟ ابھی تو کعبہ بنایا گیا ہے, ابھی بت تو رکھا نہیں گیا وہاں پہ.
تو آخر قرآن نے نہیں کیوں کہا کہ وفا ہر بیت الف آئے
کلین کرو اس کو؟ اسی بنیاد پر بعض حضرات نے کہا کہ آیت کریمہ میں حکم حضور کے لیے، بعض لوگوں نے کہا کہ آیت کریمہ میں حکم جو ہے یہاں پہ وفا ہر بیت الف سے حضور کو حکم ہے، بعض لوگوں نے اس کو مراد لیا. لیکن ہمارا جواب یہ ہے کہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن جو چیز امر متحقق ہوتا ہے، اس شور اس کو ہونا ہی ہونا ہے، اس کو قرآن بیان کر کے چھوڑتا ہے. چنانچہ کعبہ شریف کے اندر بتوں کی گندگی آنے والی تھی، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اسی وقت حکم دے دیا گیا تھا کہ ابراہیم کعبے کو یوں پاک رکھنا. حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے، اور مقصد اور منشا کس کی ذات کی طرف ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تین چیز بتائی گئی ہے، طواف کرنے والے، خائف اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. یہ چار اہم عبادات ہیں جو کعبہ شریف کے گرد سب سے زیادہ ثواب رکھتی ہیں، سب سے زیادہ ثواب. اسی لیے سب سے اچھی عبادت جانتے ہیں مسجد حرام شریف کی کیا ہے؟ جانتے ہیں طواف. سب سے اچھی عبادت مسجد حرام شریف یاد نے کیا ہے؟ طواف ہے. بس آپ وہاں نقلیں پڑھیں تو لا رہے ہیں ایک رکعت کا آپ کو ایک لاکھ ملے گا، لیکن طواف ایک ایسا عمل وہاں پہ ہے جو دنیا میں کہیں اور ہے ہی نہیں. اسی بنیاد پر طواف کو وہاں پہ نوافل پر ترجیح دی گئی. جی نقلیں پڑھیے گا ٹھیک ہے، طواف کرتے کرتے تھک جائیے تو نفل پڑھنا شروع کیجیے، نفل پڑھ کے ریلیکس ہوئیے تو آپ کرنا شروع کر دیجیے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. وَعَدٌ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج عام کی، حج کی عام ندا کر، اتنے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور دبلی، ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دودھ کی راس راس سے آتی ہے. یہ استعارہ ہے اس بات کی طرف کی حج کے دوران جتنی بھی مشقت برداشت کرنی پڑے، مشقت وامن کہتے ہیں اس اونٹنی کو کہ جو چلتے چلتے تھک جاتی ہو، چلتے چلتے تھک جاتی ہو، اور اس کو وقت پر نہ پانی مل سکتا ہے، وقت پر نہ کھانا مل سکتا ہے، یہاں تک کہ دبلی ہو جائے. مطلب کیا ہے؟ استعارہ کہ حج کرنا، جب تمہارے اوپر حج فرض ہو جائے تو حج فرض کی ادائیگی میں، حج فرض کب فرض ہوتا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جب اس کی حج کی کلاس ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو شرکت کرنے سے کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو حج کرنے جائے خالی وہی شرکت کرے. حج فرض ہوتا ہے جب آدمی کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے فراغت کے بعد جا کر کے واپس آنے تک اتنا مال اس کے پاس ہو کہ گھر میں رکھے اور بال بچے بیوی بچوں پر کوئی اور تنگی پیدا نہ ہونے پائے، راستہ معمول ہو، کسی طرح کی کوئی آزمائش، کوئی اعتبار کی گنجائش باقی نہ ہو، ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. حج فرض ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ڈھائی تولہ سونا، ساڑھے سات تولہ سونا، ساڑھے بارہ تولہ چاندی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اتنا ہو کہ آدمی اپنے گھر میں اتنا چھوڑ جائے کہ جب وہ حج کر کے واپس آئے اس وقت تک گھر کے اندر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہ ہو. ایسا نہیں کہ صاحب وہ چلو یار حج کرنے چل رہے ہیں تو گھر میں کون دیکھے گا؟ اللہ ہے. اور اس کے بعد پتا چلا صاحب چلے گئے اور گھر والے بھیک مانگ رہے ہیں کہ صاحب آج گھر میں تیل نہیں ہے، تیل دے دو، گھر میں چاول نہیں چاول دے دو، جا رہے ہیں صاحب وہ فلاں چیز ہو گئی ہے. ایسے حج کے تعلق سے دوسرے بارے میں سختی کے ساتھ منع کیا. تو حج کی فرائض کسی، حج کی فرضیت کی اولین شرائط کسی بیان کیا گیا ہے. تو اب اگر تمہارے پاس یہ صورت ہو گئی ہے، اب اس کے بعد تم کو راستے میں کتنے مسائل جھیلنے پڑ رہے ہیں، مشقتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، روکی حج تم پر فرض ہو چکا ہے، ثابت نہیں ہو سکتا ہے، تمہیں آنا ہی آنا ہے نا. اسی بنیاد پر اور دیگر عبادات کا تو حال یہ ہے کہ اس کی قضا بہرحال ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن حج جب فرض ہو گیا، اب اس کی تاخیر اس بندے کے لیے زہر ہوتی چلی جا رہی ہے. فرض کیجئے کہ اس کے اوپر حج فرض تھا اور اس نے نہیں کیا, یہ سوچا کہ اگلے سال جاؤں گا, اور مر گیا تو مر گیا تو اللہ اکبر.
حج فرض کی ادب ادائیگی, ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں اس کو سخت نہیں ادا کیا جائے گا, سخت نہیں ادا کیا جائے گا,
اللہ بچائے. من کل فج عمیق, دور دور سے, دور دور سے لوگ آئیں گے.
قرآن کا اسلوب دیکھیں تھوڑا, سوچے تھوڑا سا, یہ قرآن اس وقت کی منظر کشی کر رہا ہے جبکہ ابھی اس ریگزار میں سوائے باپ بیٹا بیوی کے اور ایک مکان کی کوئی ہے ہی نہیں, اور کوئی نہیں ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ دور دور سے آئیں گے. لا الہ الا اللہ, آدمی سوچ سکتا ہے دور کا تعلق آج کل کہاں سے کہاں تک ہو سکتا ہے؟ دنیا سمجھ لے گی کتنی بڑی ہے, ہے نا, دنیا جان لے گی کتنی بڑی ہے. ہم مغرب کے آخری حصے میں ہیں, اور آسٹریلیا ایسٹ اور نارتھ کے آخری اس میں, ساؤتھ کے آخری حصے میں ہیں, اور فلپائن جو ہے, اور یہ انڈونیشیا ایسٹ کے آخری حصے میں ہیں, اور سائبیریا جو ہے نارتھ کے آخری حصے میں. دنیا سمجھ لی گئی ہے, یہاں سے لوگ آئیں گے اور جاتے ہیں. آسٹریلیا سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں, امریکہ سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں. اللہ اللہ, دنیا کی واحد جگہ وہ ہے کہ جس کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ اس میں مغرب مشرق شمال جنوب سب سمٹا ہوتا ہے. یہ کعبۃ اللہ مشرفہ کا اعزاز ہے, اس کی عزت, اس کی کرامت. اب یہاں سے تاریخ ختم ہو گئی, اب مسائل سنو. لیشہدوا منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات, تاکہ وہ اپنا فائدہ پائے اور اللہ کا نام لے جانے ہوئے دنوں میں, اس پر کہ انہیں روزی دی بے جان بے زبان چوپائے, تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ مختار کو کھلاؤ. یہ لوگ جو ابھی آ رہے ہیں کعبۃ اللہ شریف کے لیے, اس کے طواف کے لیے, اس کی عبادات کے لیے, یہ اپنے فائدے کے لیے آ رہے ہیں. فائدہ اس کا دو, دنیاوی فائدہ بھی, اخروی فائدہ بھی. اخروی فائدہ یہ کہ بندہ آیا حج کرنے کے لیے, دنیاوی فائدہ. مسائل سنیں, پہلے دو لفظ سن لیں تاکہ بار بار جب میں ریپیٹ کروں آپ کو سمجھ آ جائے. ایک ہے اس کو کہا جاتا ہے مقامی, اور ایک ہے اس کو کہا جاتا ہے آفاقی. آفاقی وہ ہے جو حرم شریف کے حدود کے باہر کا ہے, حرم شریف کے حدود کا, حدود کے باہر کا, جو اس کا ایک باؤنڈری, جو اس کی, اس کا جو ایک ایریا ہے حرم شریف کا, اس کے باہر کے آدمی کو آفاقی کہا جاتا ہے. چاہے وہ مدینہ منورہ ہی کا کیوں نہ آفاقی ہو, چاہے ہندوستان کا کیوں ہو, پاکستان کا کیوں ہو, آسٹریلیا کا ہو, سب آفاقی ہو. لیکن جو حدود حرم کے اندر کے لوگ ہیں, یعنی خاص مکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, حرم شریف کی حد جہاں تک جان فرمائی گئی ہے, حدود حرم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مقامی کہا جاتا ہے. مقامی کا حکم الگ ہے اور آفاقی کا حکم الگ ہے. آفاقی کے لیے حکم ہے, آفاقی جب جب حدود حرم میں جائے گا اس کے لیے شیور ہے کہ وہ احرام پاس کر کے جائے, چاہے وہ طواف کے لیے جاتا ہو, چاہے وہ بزنس کے لیے. اس سلسلے میں بعض علماء نے ایک نظریاتی اختلاف کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ اگر وہ بار بار جاتا ہے بزنس کی طرف سے, تو پھر اس کو بار بار احرام باندھنے کی ضرورت, اجازت, مطلب ضرورت پر زور نہیں دیا جائے گا. اچھا, امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ آفاقی بار بار جاتا ہو, لیکن جب جب جائے گا تو اس کو بزنس کرنے کی غرض سے جائے احرام باندھنا پڑے گا. مطلب آپ گئے, آپ نے کوئی بزنس, مطلب ایک ہی چل رہا ہے آپ کا, مدینہ مکہ مکرمہ میں آپ سال میں پانچ مرتبہ جاتے ہیں, آپ کا ارادہ نہیں کہ میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے, میں جا رہا ہوں بزنس کرنے کے لیے, لیکن آپ یوں ہی حدود حرم کے اندر پہنچیں گے آپ کو احرام باندھنا ضروری ہے. آپ پہلے احرام باندھیں, جا کر کے طواف کعبہ کریں, طواف کعبہ کرنے کے بعد اگر آپ عمرے کی نیت کر رہے ہیں تو سبحان اللہ عمرے کے احکام ادا کر دیجیے. حج کا ایام ہے, حج کے ایام میں اگر آپ نے حج کے احرام کیا تو حج کا ایام پورا کر دیجیے, اور اگر ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو, پھر بھی آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ جائیں تو کعبۃ اللہ المشرفہ کا سات چکر طواف کر کے, دو رکعت نبی پڑھ کے احرام کھول دیں, اب آپ کے لیے وہاں پہ
جائز ہے, ورنہ بغیر اس کے آپ اگر بغیر احرام باندھے چلے گئے تو مجرم کہے جائیں گے اور اس کا عذاب چل جائے گا.
جی معمولی جگہ نہیں,
اس سعودیہ والے سمجھ نہیں پا رہے اصل اس جگہ کو, اور سمجھے کیسے بےچارے ان کا دماغ ہی مارا ہوا.
اس کو دیکھنے کے لیے, اس جگہ کو سمجھنے کے لیے ویسے ترنی کی نگاہ وہاں کا تقویٰ چاہیے.
جی وہ تو یہ مسائل ہے. تو جب کوئی بھی جائے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ, اور اگر فرض کیجیے کہ وہ حج کے انجام ہیں, حج کے انجام میں اگر کچھ الفاظ اصطلاحی ہیں اس کو سمجھیں آپ کو سکتا دستورہ کچھ الفاظ اصطلاحی, ایک ہے میقات, ایک ہے حدود حرم. حدود حرم کا ایک رقبہ ہے جو کعبۃ اللہ المشرفہ سے کچھ دور تک ہے. بعض حضرات نے حدود حرم کے حوالے سے مینا کو بھی شامل کیا ہے, بعض حضرات نے عرفات تک کو شامل کر رکھا ہے. یہ فقہا کے درمیان میں اصطلاحی فرق کی بنیاد پر ہے, حدود حرم کہا جاتا ہے اس کو. اور میقات جو ہے وہ حصہ ہے کہ جس جگہ سے آدمی کو بغیر احرام باندھنے آفاقی کے لیے آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جیسے ہندوستان پاکستان والوں کا میقات کی میقات جو ہے ہم لوگوں کے یہاں پڑتا ہے سمندر میں جگہ ہے یلم لم ہے نا, ہم لوگوں کی میقات جو پاکستان والوں کی وہ کیا ہے یلم لم لفظ ہے. یہ سمندر میں ایک جگہ آتی ہے, اس کے پہلے ہی وہ دو چادر آپ کو پہننی پڑے گی سلا اتار دیجیے. اس طرح سے بعض لوگوں نے جوفا کہا ہے, کچھ لوگوں کا عراق ہے, لوگوں کا وغیرہ مطلب چاروں طرف سے جو حدود ہے. تو اگر کوئی آدمی حج کرنے کی طرف سے جا رہا ہے تو اس کی لازم یہ ہے کہ میقات حدود میقات کی جو حد ہے حدود میقات سے پہلے ہی حرام باندھ لے. لیکن اگر بزنس کرنے کی طرف سے جا رہا ہے بیرل کو مدینہ والوں کا تو اب اس کے لیے حرم میں داخل ہونے سے پہلے چلے آگے چلے. اور اللہ اچھا آپ دیکھیں منافع دنیا, سبحان اللہ دنیا کا منافع. آج اب مکہ شریف اور جدہ بزنس کی دنیا کی سب سے ٹاپ منڈیاں کہی جاتی ہیں. اتنا بزنس دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے, کہیں نہیں ہوتا ہے. ویٹیکن سٹی جو عیسائیوں کا سب سے بڑا یعنی ہولی پلیس ہے, لیکن وہاں بھی بزنس اتنا نہیں ہوتا جتنا کعبۃ اللہ المشرفہ کی حدود ہے. آپ اندازہ لگا سکتے کہ 365 دن کا کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے کہ وہاں پہ کم سے کم کچھ نہیں 100,000 کا کراؤڈ نہ ہوتا ہو. کم سے کم 100,000 کراؤڈ ایوری ڈے ہوتا ہے, ایوری ڈے 100,000 کا کراؤڈ جو آفاقی ہوتے ہیں, وہاں مقامی نہیں ہوتے, باہر سے آتے. 100,000 آدمی اگر ایوری ڈے ایک ایک ڈالر کا سامان ایک ایک ریال کا سامان خریدے تو 100,000 کا بزنس وہاں سے ہوگا. کتنی بڑی جگہ کام کہ میں نے سب سے کم لگایا ہوتا کم سے کم 4-5 لاکھ ملنا کہاں کام ہوتا ہے. جب جاؤ دیکھو مطاب بھرا ہی بھرا ملتا ہے ہو گیا, اور رمضان مبارک کے اندر تو اس قدر بھیڑ ہو جاتی ہے کہ صاحب ہو اللہ اکبر بہرا. اور وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ, اور اللہ کا نام لے جانے ہوئے دنوں میں. اس سے مراد علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد 10 دن ذی الحجہ میں ہے. بعض حضرات نے کہا کہ 3 وہ دن 10ویں 11ویں 12ویں, اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسلک ہے, یہی مسلک ہے کہ کیونکہ ان 3 دنوں میں ایام تشریق ہوتے ہیں, اور ان ایام تشریق میں جو ہے تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے, یہ مراد ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ تلبیہ یہاں مراد ہو سکتی ہے اسی لیے 10 دن کی قید لگائی ہے. بعض ائمہ نے اس سلسلے میں قول اور بھی کیا ہے ان لوگوں نے, تو ایام معلومات کی جو قید لگا دی وہ کہا تھا کہ وہ تو پہلے محرم تک انہوں نے کہہ دیا ہے, لیکن یہ کوئی قول معتبر نہیں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہی ہے کہ ایام معلومات سے مراد
دسویں گیارہویں بارہویں وہ ایام کے جن دنوں میں خصوصاً حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں, خصوصاً حج کے ارکان میں سب سے رکن اعظم, سب سے بڑا رکن کون سا ہے؟ عرفات میں ٹھہرنا, عرفات کی حاضری. اور وہ کس دن ہوتی ہے؟ وہ کس دن ہوتی ہے بتائیے؟ نو دن نہیں مانتے. یعنی جو لوگ حج کر چکے ہوئے نو دن ہی جائے. اچھا اتنا آہستہ بولے تاکہ کوئی جان سکے, کچھ سن تو لے کی کرم بول رہا ہوں. اچھا سا على ما رزق المهمة الانام, بے زبان چوپا چوپایوں پر, اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یعنی منا کی سرزمین پر قربانی کرنا حج کے ایام میں سے. نویں کو صبح سویرے حاجی چلتا ہے منا سے, عرفات کو پہنچا, عرفات میں غروب آفتاب تک رہا, غروب آفتاب کے بعد چلا وہاں سے مزدلفہ آیا. مزدلفہ میں اگر جگہ ملی مسجد مشعر حرام کے قریب سبحان اللہ, ورنہ وادی محصر کو چھوڑ کر کے کہیں بھی رہ سکتا ہے, پورے میدان مزدلفہ میں. اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اب نکلے گا کس طرف؟ پھر منا آئے گا. یہ دسویں کی صبح شروع ہو گئی ہے, دسویں کی صبح کو اب کیا کرے گا؟ ظہر سے دسویں کی صبح کو مزدلفہ سے چل کر کے منا آیا, تو پہلے شیطان کو پتھر اور جوتے برسائے, آج کنکری ماری, پھر کنکری مار کر کے آ کر کے اب قربانی کرے گا. قربانی کرنے کے بعد بال بڑھوائے, ابھی نکلا رہا ہے اسی کا تھوڑا سا ہے. اب حج کے اندر وہ ساری چیزیں جو ممنوع تھی احرام باندھنے کی صورت میں جائز ہو گئی, سوائے اس کے بعد وہ کیا ہے؟ جب تک طواف افادہ نہ کر لے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا, بس صرف ایک چیز منع خالی یہی ہے, بقیہ ہر چیز جائز ہو گئی ہے. لیکن کیا اب احرام کھول دے گا؟ نہیں, جب تک طواف افادہ نہیں کرے گا احرام نہیں کھولے گا. جفیم القرآن کے اندر مودودی صاحب نے اس کو پتا نہیں کیسے لکھ دیا کہ اب اس کے بعد بال بنانے کے بعد احرام کھول, پتا نہیں کیسے لکھ دیا, لکھا انہوں نے تحقیق. لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی وہ احرام نہیں کھولے گا, ابھی جائے طواف فرض جو حج کا دوسرا سب سے بڑا رکن ہے وہ کرے. اب وہاں پھر اسی دن واپس آئے, وہ واپس آنے کے بعد گیارہ کو بھی رکے, بارہ کو بھی رکے, اب بارہ کو کنکری مارنے کے بعد پھر وہ مکہ ہوا کی طرف عصر سے پہلے پہلے نکل جائے یا آفتاب سے پہلے پہلے نکل جائے. لیکن اگر بارہ کو رک رہا ہے تو تیرہویں رات کو پھر وہ کنکری میں دروازے واپس نہیں آ سکتا ہے. یہ مسائل حج کے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں آپ لوگ. شکلوں میں یہاں وہ آتم الباعث الفقیر, ان میں سے کھاؤ خود اور مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلاؤ. اب جو تم نے قربانی کی ہے نا, اس قربانی کو خود بھی کھاؤ, غریبوں کو کھلاؤ. یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ اترنے کی وجہ کیا تھی؟ زمانے جاہلیت ان کا مزاج تھا, وہ کیا کرتے تھے؟ قربانی کرنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, ان کا رضا دیا تھا جاری کے زمانے میں. قرآن نے حکم دے دیا کہ نہیں نہیں نہیں, تم بھی کھاؤ غریبوں کو بھی کھلاؤ, دونوں کے لیے کھانا مستحب ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے لیے کھانا ناجائز ہو گیا ہے. اس سلسلے میں ردی کا یہ عقیقے کے حوالے سے آج بھی لوگوں کی ذہنیت یہی ہے کہ عقیقے کا گوشت ماں باپ نہیں کھا سکتے بچے کے, آج بھی ذہنیت یہ ہے. بالکل غلط بات ہے, اس کی کوئی اصلیت نہیں. عقیقے کا سارا حکم قربانی کا حکم ہے. ماں باپ بھی کھائیں, بال دادا کھائیں, نائی نانا کھائیں, اگر وہ بیٹا جو جن کے رشتہ پیسہ ہو رہا ہے کھا سکتا ہے ان کو بھی کھلاؤ. مرنے کی بات جب ہے اگر پیسہ کا پیسہ نہیں ہے اس کو پندرہ سال بعد اپنی کر رہا ہے تو خود ٹھیک ہے, خود کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا ہے. سمب یقبو تفتہم ولیوکو نذورہم, پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں. والے بالبیت العتیق, اور اس آزاد گھر کا طواف کریں. یہ حج کے وہ احکام جو میں بیان کر چکا ہوں, پر تفصیل بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے آنے کے بعد جب قربانی کر لی, قربانی کرنے کے بعد نئے لوگ اونچائی اتارنا,
شاور لے سکتا ہے, بال کٹائے, ناف کے نیچے کا بال کٹائے, بدن ملے, جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, سوائے وہی ایک چیز جس کو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اپنی بیوی کی قربت نہیں کر سکتا, بقیہ ہر چیز کرنا جائز ہو گیا اس کے لیے. پھر کیا کریں, اور منتیں پوری کریں. منتیں پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اور اگر کوئی مطلب ایک اس نے منت ماری ہو حج کے انجام کے دنوں میں کسی طرح کوئی منت, اپنی منت پوری کر لے, اور اب اس کے بعد جائے بیت اللہ شریف کا طواف کرے. یہ طواف فرض ہے, یاد رکھیے کہ حج میں تین طواف ہوتے ہیں, آفاقی کے اور مقامی کے لیے دو طواف. آفاقی کے لیے تین طواف, مقامی کے لیے دو طواف. آفاقی کے لیے تین طواف کیا ہے کہ طواف زیارت نمبر ایک, جب وہ آئے سامان رکھے رکھنے کے بعد فوراً جائے کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے, دیر نہ کرے, کسی گرد و غبار کی اسی شکل میں اگر جائے گا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ رب کریم اس کے اس عمل کو بہت پسند کرے گا. دوسرا طواف کیا ہے, قربانی کرنے کے بعد طواف فرض. اور تیسرا طواف کیا ہے, جب جانے لگے تو طواف وداع کرے. تو طواف وداع یہ مقامی کے لیے نہیں, طواف وداع مقامی کے لیے نہیں, لیکن آفاقی کے لیے طواف وداع. یہ تین طواف, یہاں جس طواف کا ذکر کیا گیا طواف فرض ہے جو حج کا دوسرا بڑا رکن ہے. بات یہ ہے, اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بھلا ہے, اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سو ان کے سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے, تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے. ومن يحسن حرمات الله فهو خير عند ربه, اور جو حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب یہاں بھلا ہے. حرمتوں کی تعظیم سے مراد کیا ہے, یعنی وہ حج کے خاص خاص مناسک جیسے مختلف اس میں بنا میں رہے, عبادات میں لگا رہے, دنیا کی بے ضرورت باتوں سے بچا رہے, کثرت سے تلاوت کرنا, نسلیں پڑھنا, گریوزاری کرنا, اوراد و زائف پڑھنا, شریف پڑھنا, یا بزرگوں کے واقعات سننا وغیرہ وغیرہ. پھر خاص طور سے سبحان اللہ کیا پیاری بات حضرت شریف رحمۃ اللہ نے فرمائی بہاری شریف کے اندر کہ منا شریف کے اندر راتوں کے جگنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ غافل سونے کے لیے زندگی کی بہت ساری یادیں پڑیں گی, یہ دن پھر پتا نہیں میسر ہو کہ نہ میسر ہو. ان راتوں کو اللہ کی عبادت کر کے جگ کر کے گزار لے, پھر لوٹ کر کے جائے گا تو اپنا سو لے گا, زندگی کی بہت ساری یادیں ملیں گی سونے کے لیے. پھر عرفات شریف میں جب جائے تو خاص طور سے عرفات شریف میں ان سارے امور کی پابندی کرے, اور وہ تو خاص وہ دن ہے سبحان اللہ کہ اس دن تو بڑے سے بڑا مجرم اور گنہگار بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک اور کافر, سوائے مشرک اور کافر کے بعد تمہارا گنہگار ہوگا, جتنا بڑا گنہگار اس کا بخش دیا جاتا ہے. پھر ان کے بعد مزدلفہ میں آئے تو مشعر حرام کے قریب مشعر حرام کا احترام کرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ شعائر اللہ کہے گئے ہیں, اور علت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم, تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے, جانور حلال کیے گئے مگر جن کی ممانعت قرآن مقدس میں اتار دی گئی ہے, اور وہ خاص طور سے وہ چند جانور ہیں جن کو مائدہ شریف سورہ مائدہ شریف بیان فرمایا گیا کہ ایسا جانور کہ جن تمہارے اوپر تمہارے اوپر خون حرام ہے, مردار حرام ہے, اس کا گوشت حرام ہے, اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے وہ حرام ہے, وہ جانور جو دب کر کے مرا ہو وہ جانور حرام ہے, وہ جانور جس کو کسی جانور نے سینگ مارا ہو وہ حرام ہے, وغیرہ 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 ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں. ان کو چھوڑنے کے بعد اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز کو حلال کر دیا ہے. اس سلسلے میں ایک ضابطہ یاد رکھیں, قانون یہ ہے کہ قرآن مقدس حرام ہونے کا قانون تو بتاتا ہے, یہ چیز حرام ہے, یہ چیز حرام ہے, یہ چیز حرام ہے, یہ چیز حرام ہے, لیکن حلال ہونے کا قانون جو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ یہ حلال ہے, یہ حلال ہے, یہ حلال ہے, یہ حلال ہے, اس کو نہیں بتاتا ہے. کیا سمجھا؟ جو چیزیں حرام ہیں ان کو تو بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے، لیکن جو حلال ہے اس کے بارے میں بتلایا کہ یہ حلال ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں کہہ دیا کہ جو ہے سور کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، تو اب یہ کہنا کہ یہ پورا قرآن پڑھ ڈالیے کہ تمہارے لیے بکری کا گوشت حلال ہے، ہرن کا گوشت حلال ہے، گائے کا گوشت حلال ہے، بھینس کا گوشت حلال ہے، اونٹ کا گوشت حلال ہے، اور جو ہے وہ مرغی کا گوشت حلال ہے، مچھلی کا گوشت نہیں ہوتا وہ، اور جو ہے ساختہ کا گوشت حلال ہے، اور کبوتر کا گوشت حلال ہے، تیر کے تیتر کا گوشت حلال ہے، بٹیر کا گوشت حلال ہے، اور یعنی مرغابی کا گوشت حلال ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بھی گنائے گا قرآن میں، ایک طرح سے گناتا چلا جائے. معلوم یہ ہوا کہ وصول میں یہ چیز ہوتی ہے پروہیبٹڈ ہوتی ہے، اس کو تو بتایا جاتا ہے، لیکن جو اجازت شدہ ہوتی ہے ان کی ان کو نہیں کیا جاتا ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے اللہ ماسل علیکم بند پر جو تلاوت کی جائے گی وہ کیا ہے، قرآن نے ایک آیت میں فکس کر دیا کہ دیکھو یہ 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 چیزیں حرام ہیں، بس یہ تمہارے خلاف، اور یہی قانون ہر جگہ نافذ ہوتا ہے قرآن کا. تو اب تم بتوں کی گندگی سے دور رہو، جھوٹی بات سے دور رہو، بتوں کی گندگی، بتوں کی پرستش، بتوں کی ورشپ، اس سے دور رہو. اور کمال تعجب ہے آیت کریمہ کا کہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹ سے دور رہو. معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو بتوں کی پرستش کے ساتھ جوڑ کر کے بیان فرمایا ہے. مگر کیا کیجیے گا کہ آج کل ہماری زندگی کا حصہ ہی بن گیا ہے، آج کل ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. یہ وہ ہے نہیں، ایک شخص ایک طرف شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بچہ نکلا، بیٹا تمہارے ابو ہیں؟ کہا ہاں ابو گھر میں ہیں. انہوں نے کہا جا کر ابو نہیں ہے، ابو سو رہے. انہوں نے کہا کہ ابو نہیں ہے، ساتھ آ گیا ابو سو رہے. انہوں نے کہا کہ ابو نہیں ہے. معلوم یہ کہ جھوٹ بہت بری چیز، اور ایک اللہ کے ہو کر اس کا تاج ہی کسی کو نہ کرو، اور جو اللہ کا شریک کرے تو وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے. معلوم یہ ہوا، یعنی ایک تمثیل پیش کیا ہے قرآن نے، جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی صورت حال، شرک کرنے والوں کی صورت حال کیا ہے، فتا تفا پائی، جیسے کوئی شکرا باز، یا ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ایگل کا باز، ایگل چیز جو ہے، یا شکرا، یا تو ایگزیکٹلی اردو کا ہی رہا ہے اوکار، آئے رہا تھا اس کو اوکار کی خصوصیت، اوکار کی خصوصیت ہے کہ وہ پورے ہوئے پرندوں کا شکار کرتا ہے، ایسا نہیں کہ بیٹھا وہ شکار کرے، وہ اڑتے ہوئے پرند کا شکار کرتا ہے، اتنا اوقات ہوشیار کرتا ہے، اس کو اشک لینا بولتے ہیں. تو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ گویا کہ ان کے سارے اعمال اچک لیے گئے، اس کی کوئی حیثیت نہ ملے گی. یا ایک ہی اس کی دوسری مثال اور تحری بحرزیف کی مکان سبیق، یا ایک ہی تیز آدھی آئی یا اس میں اٹھا کر کے ڈوبا کر کے پھینک. تو جس طرح سے عقاب کا اچھتا ہوا شکار، اس کی کوئی حیثیت ہے کہ کہاں گرے گا، کیسے گرے گا، کیا رہے گا، یا آدھی کی زد پر اڑنے والا پتا، اس کی کوئی حیثیت کہاں رہے گا، اسی طرح سے یقین کفار کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جاری مثال پورا دیتی ہے. بات یہ ہے، اور جو نشانوں کے دین پر تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقررہ میعاد تک، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک. تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں مقررہ میعاد تک. قربانی کی جانور کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور، اب تو ذرا صورتحال بدل گئی ہے، میں قدیم حوالے سے آپ بتاؤں کہ پہلے جب حاجی حج کرنے جاتا تھا نا،
اپنے ساتھ اپنی قربانی کا جانور بھی لے کر جاتا. جو تو بھی پیدل چلتے تھے نا, منزل منزل چلے جا رہے ہیں, منزل منزل چلے جا رہے ہیں, جانور بھی لے کر جا رہے ہیں. آج کل تو حج اتنا آسان ہو گیا کہ آسانی میں بھی اگر لوگ حج فرض ہونے پر نہ کریں تو واقعی بہت افسوس کا مسئلہ, بہت مشکلات کا حج ہوتا تھا پہلے کا. تو قربانی کے جانور چلے جا رہے تھے, جانتے ہیں ان کے گردنوں میں کھجور کی رسیاں اور چھولداریاں ڈال دی جاتی تھی اور اس جانور کا احترام بہت زیادہ کیا جاتا. اور آج بھی ہوئی اس پر کے احترام کی صورتحال یہ تھی کہ اس کا دودھ نہیں پیتے تو اس پر ثواب نہیں ہوتے. بعض فقہا نے ارشاد فرمایا کہ آج بھی اس جانور کا حکم یہی ہے, لیکن ایک حدیث کے حوالے بعد ذہن کے اندر آتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک اونٹ کو لیے جا رہا تھا اور بہت پریشان تھا. حضور نے پوچھا سوار کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس نے پوچھا یا رسول اللہ, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میری حدی کر رہی قربانی کر رہی. حضور نے فرمایا سوار ہو جائے. اب اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا سوار ہو جائے, ممکن ہے کوئی شخص اس سے مسئلہ نکالے کہ حدی کے جانور کا جو استعمال کرنا جائز ہے, جائز ہے بے شک جائز. لیکن آج فقہا نے اس سلسلے میں قول کیا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ حدی کے جانور کا استعمال کسی بھی صورت میں جائز ہے. اللہ کے رسول نے جو اس سے فرمایا تھا اس شخص سے, یا تو اس کی خصوصیت تھی کہ حضور نے اس کو خاص کر دیا ہے, یا یہ کہ اس کے ساتھ عذر تھا, عذر کی صورت میں ہو سکتا ہے اس پر سواری جائز ہو, یہ ہے مسائل. آگے چلیں. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام اس سے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر, تو تمہارا معبود ایک تابوت ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو اور خوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل دھرنے لگتے ہیں. اور جو استاد پڑھے اس کے سہنے والے اور نماز قائم رکھنے والے اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں. ہر ایک امت کے لیے اللہ جل شانہ نے قربانی کو مقرر کیا. ہر قربانی یہ امتوں کے بلندی اور عروج کی دلیل ہوتی ہے, لیکن قربانی کے احکام الگ الگ تھے. اس امت سے پہلے جتنے بھی لوگوں کی قربانیاں تھیں ان کے لیے قربانی کے گوشت کھانے یا قربانی کی اور دیگر چیزوں کے کھانے کی ممانعت تھی. ان کا طریقہ جیسے بنی اسرائیل کو ہی لیجیے, بنی اسرائیل میں جو قربانی پیش کی جاتی تھی اس کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی, وہ آگ اس قربانی کے جانور کو کھا جاتی تھی. ان لوگوں کے لیے قربانی کے جانور کا کھانا جائز نہیں ہوتا تھا. یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو اس امت کھانے کے لیے جائز قرار دیا, اور نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ برکت بنا دیا. تو ہر امت کے لیے قربانی اللہ نے کی ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ جب جانور ذبح کیا جائے طریقہ کیا ہو. قرآن نے کہا ہے کہ اس لید قرص ملاحی علا مارا ذفہم من بہی بطر نام, تمہیں جو بزبان چوپائے دیے گئے ان پر اللہ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کرو. بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے گا. غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح کیا گیا تو صراحتاً وہ مردار ہے, مردار کا کھانا کھا رہا ہے, صراحتاً مردار ہے. حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام لے لیا جب بھی وہ مردار ہے, صرف اور صرف اور صرف اللہ کا نام لیا جائے گا. اب ایک شبہ, اس شبہ کی وضاحت. سات لوگ اس سلسلے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سنی لوگ جو ہے وصفات کا بکرا, خواجہ کا بکرا, خواجہ علی مراد کا بکرا, دادا صاحب کی کا بکرا, گیارہویں شریف کا بکرا وغیرہ وغیرہ, تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کھانا حرام ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ ان بزرگوں کے نام پر یہ بکرے چھوڑے گئے تھے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم, یہ بے جان چوپائے جو ہیں ان پر اللہ کا نام لیا جائے. اللہ کا نام ذکر کرنے کے بعد اس کے کھانے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. اور اب اس کے اگینسٹ جو بولے تو اصل اس ذاتی کا ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف فتوا دے رہا ہے, قرآن اور حدیث کے خلاف فتوا دے رہا ہے. نسبت اور چیز ہوتی ہے اور ذبح اور. ہاں یہ جانور ان بزرگوں کے نام نسبت کیے گئے کے ساتھ, یہ ہم نے خطی خریدا صاحب یہ گیارہویں شریف سرکار بس پاک گیارہ میں ذبح کیا جائے گا ہے نا, تو اس بنیاد پر اس کا حکم الگ ہے. ذبح کے وقت اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا گیا ہے, دنیا کا کسی مفتی سوائے کچھ احمقوں کے اس کو ابھی کہہ نہیں سکتے. وہی کہے گا جس کو بات کم ہو یا ہر بھی ہو یا ہے کہ اس کو کسی اور چیز کی لالچ اور خواہش اس کی بنیاد پر فتوا دے رہا ہو. سب کی الگ الگ, سب کی الگ الگ. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بکری بھیڑ وغیرہ کر رہے ہیں تو تین کریں گے, اور اگر گائے ہے یا اونٹ ہے یا بھینس ہے قربانی کر رہے ہیں تو سات سے وہ ساتھ سے آپ شیئر کر لیں گے. یہ جی نابالغ بچے کی قربانی بہرحال نفلی قربانی ہوگی کیونکہ اس کا بھی حج بھی نفل ہے, پھر بنیاد پر قربانی تو ہوگی اس کی, کیونکہ حج نفل کیا اس نے اس لیے نفلی قربانی اس کی ہوگی. یہ دونوں کو ملے گا نا, بچے کو ملے گا. ہاں اب یہ مجبوری وہاں کی یہ ہے کہ کیونکہ لاکھوں لاکھ چالیس لاکھ آدمی وہاں چلنے جاتا ہے, اور چالیس لاکھ آدمی کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ حج کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے دم کی قربانی دینی پڑتی ہے تو اس میں دم کی قربانی دیتے ہیں, تو تقریباً اگر ہر ایک آدمی کی کس قربانی مانی تو چالیس لاکھ جانور ہو گئے, اور چالیس لاکھ میں سے تقریباً ڈیڑھ دو لاکھ اور بڑھا لیجیے اس کے کچھ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دم نہیں دیتے ہیں, تو چالیس بیالیس لاکھ تو آدمی کہاں جائے گا. تین ہم نے جو خود کو کی تھی پری جا کر کے کس مرحلے سے گزرے تھے, اتنے خون میں گھس کر کے گئے, جتنی لاشیں پڑی ہوئی تھیں بکریوں کو اسی پر سے گئے تھے. یہ اب کیا کیا جائے گا, اس کو کرتے قبول ہے اللہ کی بات. گوشت کھانا مستحب ہے, واجب نہیں کہ آپ گوشت کھانا ہے کہ فرض کر دیا جائے کہ جس قربانی کو کرو اس کا گوشت کھاؤ فرض ہے. اچھی بات ہے ماشاء اللہ, حالانکہ اس کا بڑا اچھا نام ہو سکتا ہے اگر وہ حضرات یعنی وہ حکومت اگر چاہے تو ان سارے گوشتوں کو کے لیے بہترین انتظام کر لے گئے. تو جانتے ہیں کئی غریب ممالک کا اس سے خرچ پورا ہو جائے, وہاں کی پیکنگ نہیں ہوتی ہے ہمارے ساتھ, وہ پیکری ہے جو ادھر جاتی ہے برطانیہ وغیرہ تو پیکنگ ہوتی ہے. اگر ایسا تو اچھی بات نہیں, تو یہ محبوب خوشی سنا دو ان تبادل والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں, اور جو اٹھتاڑ پڑے اس کے سہنے والے اور نماز قائم رکھنے والے اور ہمارے دیر سے خرچ کرتے ہیں. یہ چار خصوصیتیں مومن کی بیان کی گئی ہیں. نمبر ایک, اللہ کا جب ذکر ہو تو اس کو خوشی ہونی چاہیے. نمبر دو, جب کوئی پریشانی آئے تو صبر کرے. نمبر تین, اور نمازیں پڑھے. اور نمبر چار, اللہ جو اس کو دے اس سے خرچ کرے. یہ چار چیزیں بیان کی گئی. وَالْبُدَّ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ خَيْرٍ شَعَائِرَ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ, اور قربانی کے دین دار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں سے کیے ہیں, تمہارے لیے انہیں بھلائی ہے, تو ان پر اللہ کا نام لو. ایک پاؤں بدھے تین پاؤں سے کھڑے, کہ جب کی گردنیں ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ, اور سب سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو کھلاؤ. ہم نے یوں ہی ان کو تمام تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو. یہ قربانی کے جانوروں کے حالات آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بکری میڈھا اور جو ہے یہ گائے اور بھینس ان کے ذبح کرنے کا طریقہ دوسرا ہے جو ہم یوزول کرتے ہیں, لیکن اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ دوسرا ہے. بالکل بدنا کہتے ہیں قربانی کے جانور کو. پہلے یہ بات جانتے ہیں, اسپیشلی یہ بولا جاتا ہے اونٹ کے لیے. پہلے ایک بات سنیں کہ عربی زبان میں اونٹ کے لیے کس عمر کون کون سا استعمال ہوتے ہیں. بنت مخاز, کیا بتایا میں نے, بنت مخاز, ایک سال سے کچھ زائد عمر والے اونٹ کو بنت مخاز کہا ہے. مخاز میم خا الف با, بنت مخاز. بنت لبون, دو سال سے کچھ زائد عمر والے اونٹ کو بنت لبون کہا جاتا ہے. حقہ, تین سال سے کچھ اوپر والے اونٹ کو حقہ کہا جاتا ہے. جزعہ, چار سال سے کچھ اوپر والے کو جزعہ کہا جاتا ہے. ایک زبان عربی کی نزاکت ہے, بنت بخار, بنت لبون, حقہ, جزعہ. یہ درخت اس کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جب اونٹوں کی زکات نکالنی ہوتی تو اس میں یہ ساری ضرورتیں پڑتی ہیں. کتنے اونٹ پر کیا دیا جائے گا, کتنا دیا جائے گا, بہت مشکل مسئلہ ہے. تو اللہ نے تمہارے لیے قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. اب اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے, ملاحظہ فرمائیے. قرآن کہتا ہے کہ کیا ہے, فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ, تو ان پر اللہ کا نام لو ایک پاؤں بجے, فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبَهَا, تین پاؤں سے کھڑے, پھر جب ان کی گردہ کروٹیں گر جائیں. حضرت عباس کی روایت ہے کہ ہم کیسے جانوروں کو اونٹ کو کیسے ذبح کرتے تھے, وہ کرتے کیا تھے کہ وہ بایاں پیر جو ہے وہ سامنے والا وہ باندھ دیتے تھے اور تین پیر سے اونٹ کھڑا ہوتا تھا, تو اس کے بعد پھر اس کے حلق میں نیزے سے مارتے تھے, اس سے وہ خون بہتا تھا. جب وہ خون گر جاتا تھا کے بعد وہ اونٹ ایک کروٹ گر جاتا تھا, پھر اس کو چھری سے ذبح کرنے کے بعد اس کے کھائے اداری جاری ہے. ورنہ اگر اس کو لٹا کر کے ذبح کیا جائے نا تو کسی کے وقت کی بات نہیں کہ اونٹ کی قربانی کر سکتی. ایک طرح کی لمبی گردن ہوتی ہے, اس کا قابو میں کرنا بہت, اور اگر بگڑا ہوا اونٹ کہیں پا گیا آپ کو نا, چھوڑے گا نہیں, چھوڑے گا نہیں. بہت خوفناک جانور ہے, ہر درجہ شریف جانور ہے, فرما بردار جانور ہے, بہت سمجھدار جانور ہے, مگر جب غصہ میں آ جاتا ہے نا تو سبحان اللہ. جی اس کی شرح مشہور ہے, اس کا غصہ ہے, وہ آئے نہیں حدیث سے پاس. ایک انصاری کا اونٹ بگڑا اور اس کے بعد وہ ایک باغ تھا, اسی میں تھا, اس کی چاروں طرف سے دیواریں گری ہوئی تھی. جب یہ گئے تو ان پر چھپتا, ان کو ایسا وہ کرتا کیا, وہ کھوپڑی پکڑتا ہے, اڑا لیتا دبا دیتا, پھڑ جاتی ہے گیٹ, پھٹ جائے, پھڑ جائے آدمی. یہ گئے دبایا ان کو, جلدی بھاگے, بند کر دیا دروازہ, حضور کے پاس آئے, حضرت یا رسول اللہ, وہ تو بن چکا ہے میرا, وہ یہ سورج سے قابو بھی نہیں آ رہا ہے. گئے حضور, حضور کو دیکھ کر کے اونٹ نے سجدہ کیا, بلبلایا, رویا, رونے لگا, بلبلایا, کچھ کہہ رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا, انصاری کو بلا کر کے کہ جانوروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو, میرے پاس فریاد کرتے ہو. فرمایا, جانوروں کے ساتھ زیادتی کرتے میرے پاس فریاد لاتے ہو, تم نے اپنے اونٹ کے حقوق ادا کیے ہیں, یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو کھانا کم دیتے ہو, بوجھ زیادہ لاتے ہو. کھانا کم دیتے ہو, بوجھ زیادہ لاتے ہو. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, آج کی تاریخ سے شکایت نہیں کرتے. حضور نے فرمایا, جب تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, اور معاملہ مصالحت پہ طے ہو گیا, اونٹ ادھر خوش ہو گیا, یہ ادھر گیا, حضور نے مصالحت کروا لی. یہ تو یہ طریقہ ہے اونٹ کے ذبح کرنے کا. سب فرما لکم لعلکم تشکرون, ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا. اندازہ لگائیے کہ اونٹ جیسے خوفناک جانور کی قربانی کرنا, یہ دو ٹانگ والے انسان, حضرت انسان کے بس کی بات تھی, تو اس کو قابو میں کرتا.
اب اگلی آیت کریمہ کا مفہوم لَيْنَانَ اللَّهُ مُحَا وَلَا جِمَاؤُهَا اِنْ عَلَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ
ان کے گوشت اللہ کو ان کے گوشت ہرگز نہیں پہنچتے نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک پایاب ہوتی ہے جو ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی اور یہ محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو بے شک اللہ بلائیں ڈالتا ہے مسلمانوں کی بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہے بڑے دغا باز ناشکرے. یہ تھی آیت نمبر 38 تک کے ترجمہ. آیت کریمہ کہ تمہاری قربانی کے جانوروں کے گوشت اللہ کے آگے زمانے جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ وہ لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو خون میں ڈبوتے تھے اور خون میں ڈبونے کے بعد اس کو کعبہ کی دیواروں پر لگا دیتے تھے. میں نے اس طرح کا عمل کلکتہ میں لکھا. کلکتہ مسلمانوں کی آج بھی جائے یہاں تو بس قربانی ہوتی ہے نا, تو اس کے خون میں ہاتھ ڈبوتے ہیں اور دیواروں پر لگا دیتے ہیں. وہ دیوار پر لگا رہتا سال سال بھر تک رہے گا. جہالت بہت سمجھایا میں نے, کچھ لوگوں نے اس پر عمل کیا. تو وہی طریقہ ان کا تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے, ہے نا. قرآن نے سراحت منع کر دیا کہ تمہارا عمل بالکل بے بنیاد ہے. تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت خون کھال کچھ بھی نہیں پہنچتی ہے. وداکین عالم تقوا میں وہ دل کی کیفیت جس سے تقوا ہے نا, وہ اللہ کی بارگاہ پہنچتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى الوانكم ولا ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے, اللہ تمہارے رنگ کی طرف نہیں دیکھتا ہے کتنا گورا ہے کتنا کالا ہے. اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے, تمہارے نیتوں کی طرف دیکھتا ہے. تو جس نیت اور حسن اعتقاد اور عقیدے کے ساتھ قربانی کی گئی ہوگی وہ قربانی اللہ کا مقابلہ ہے. بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائیں ڈالتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین, اللہ مسلمانوں سے بلائیں ڈالتا ہے. تو جب مسلمانوں سے ڈالتا ہے تو کس ضرور بھی ڈالے گا رائے کے بعد, مسلمانوں سے ڈالتا ہے تو غرض سن ڈالے گا. مسلمان اگر پریشان ہو بھی تو طرف سے اس کی پریشانی نہیں, اس کی طرح اس کے ساتھ اللہ کی نوازش ہے. وہ صبر و ضبط جو ہے وہ اس کا ٹوٹ جائے دوسری بات ہے. تو اب راحت یہ ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف نہیں دیتا ہے کہ اس کی برداشت سے باہر ہو. یہ ہمارے ضبط کا معاملہ ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا. اللہ مسلمانوں سے بلاؤں کو ٹالتا ہے. اس کا تعلق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قربانی وغیرہ اس کے ذریعہ اللہ جل شانہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہی وجہ ہے کہ احادیث میں بھی اور اقوال صرف میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو تو کچھ صدقہ کر دو. اور ہمارے بزرگوں نے کیا پیارا طریقہ بنایا کہ جب کوئی پریشانی آئے تو کچھ صدقہ کر دو. کچھ لوگ خسی اور بکرے کا صدقہ کرتے ہیں, کچھ لوگ مرغے کا صدقہ کرتے ہیں, کچھ لوگ پیسے صدقہ. ان صدقہ تھا تعبد البلا, صدقہ مصیبتوں کو ٹھال دیتا ہے. ہاں اللہ جل شانہ ناشکر دغا باز کو پسند و ختم نہیں کرتا ہے. نہ بھی وہ دغاباز ریاکاری کر دکھاوے کے لوگ اس کو بڑا آدمی سمجھیں, بڑا پیسے والا, بڑا پرہیزگار, بڑا متقی, بڑا ظاہر, بڑا عالم فاضل سمجھیں, اللہ کی بارگاہ کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. دلوں کا جھکاؤ اگر اس کی طرف ہے تو اللہ جل شان اسے قبول فرماتا ہے. یہ کچھ مسائل تھے جو حج کے اسی تناسب سے اس سورت کو سورت الحج کہا جاتا ہے. بس تفصیل ختم ہوگی. اللہ صلی اللہ علیہ سجدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم الصلاه والسلام على علي سيد يا رسول الله رب كريم قران في تفسير اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معاف فرما. اور جو کچھ یاد کر رہا ہے اس بار کا کر دے تو شفاعت کی عطا فرما. لازم ہے ہمارے جن بھائیوں نے تفسیر میں شرکت کی ان کو اپنے بیٹھنے میں کوئی غلطی ہو تو معاف فرما. آداب پر جن کے خلاف اگر کوئی آداب نہیں ہے تو اسے معاف فرما. قران پاک کو دنیا اور آخرت ہمارے لیے مینار نور بنا دے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے.
دنیا میں بھی اور آخرت میں ہماری والا قدم قدم پر قرآن پاک کے ساتھ اوپر قدم ہمیں بہرحال فرما. آخرت میں جب ہماری آزمائشوں کا وقت شروع ہو تو خدا ان کو دوست قرآن مقدس کو ہمارے لیے شفیع شافع مشفع بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وبفضلك لا إله إلا الله محمد رسول الله.